آگ سمجھا تھا جیسے لال بدخشاں نکلا. میرے مرشد محبوب سیدی حسین دی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. بدخشاں ایک ملک کا نام ہے, لال معنی قیمتی ہیرا. جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی گزارے گا جو, تو حیران و پریشان رہے گا, مصیبت میں رہے گا, بے چین رہے گا, چین نہیں ہوگا اس کو, دل کو سکون نہیں ملے گا. اگرچہ اسباب راحت بہت ملیں گے, ایئر کنڈیشن بھی ہو, کار بھی ہے, کاروبار بھی ہے, گھر بار بھی ہے, لیکن قلب کو سکون تبھی ملے گا جب صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل مزین ہو, اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندگی جو ہے وہ منور ہو. اور صحیح معنوں سے مراد یہ ہے, صحیح معنوں میں کیوں کہ بہت سے لوگ عبادات میں آگے آگے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی سعی نہیں کرتے, گناہوں کو جانتے ہی نہیں کہ ہم صبح سے شام کتنے گناہ کر رہے ہیں. زبان کے گناہ, آنکھ کے گناہ, کان کے گناہ, دل کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, پیروں کے گناہ, لیکن اس طرف معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. تو صحیح معنوں میں ذکر تبھی ہے کہ جب آدمی خدا تعالیٰ کی یاد بھی کرے اور ان کی نافرمانی سے بھی بچے, 100% بچے. ناقص ذکر ہوگا ناقص چین ملے گا, اور کامل ذکر ہوگا تو کامل چین ملے گا. مثلا ایک آدمی کے 100 کانٹے چبھ گئے ہیں اور اسپتال چلا گیا ہے کانٹے نکلوانے, اور ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے کانٹے نکالنا شروع کیے, سخت تکلیف میں ہے, اور 99 کانٹے ایک ایک کر کے نکال دیے ڈاکٹر نے, ایک کانٹا رہ گیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑو, یہ ایک ہی تو رہ گیا, کیا مسئلہ ہے, چھوڑو رہنے دو. کہے گا کہ نہیں, یہ ایک کانٹا ہی میرے پورے جسم کو بے چین کیے ہوئے ہے, یہ ضروری ہے نکالنا. تو اسی طرح سے جو آدمی ذکر کامل نہیں کرتا اور تسبیح تو ہاتھ میں پکڑتا ہے, اور وہ بھی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتے, کوئی معلوم ہی نہیں کہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کوئی اطلاع نہیں, کوئی اس کی طرف اہمیت نہیں, تو ایسا آدمی جو ہے منزل پہ کیسے پہنچے گا, کیسے جو ہے اس کو اللہ ملے گا, حیرت ہے. تو ذکر کامل بھی کرتا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, خیر خیرات تمام عبادات مثبتہ میں آگے آگے ہے, لیکن گناہوں سے بچنے کی نہ تو اس کو طلب ہے اور نہ ہی اس کو اس طرف دھیان ہے, اور اپنی مرضی پر چلنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے, معلوم ہی نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارک کیسی ہے, کیسی تھی آپ کی حیات مبارک, اور آپ نے کیا کیا احکامات فرمائے کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے, کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے, کتنا کام کرنا چاہیے, اور کون کون سی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد عطا فرمائی ہیں کہ یہ کی کام کرنے ہیں, تو کچھ اس کی طرف جو ہے وہ سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں, اور جس طرح چاہا اپنے کام کو کر لیا, تو یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن ٹھیک تو جب ہی ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام تب بنتا ہے کہ جب شریعت پر چلے اور اس کام اس شریعت کے مطابق عمل کرے اور عمل میں اخلاص بھی ہو اور ساتھ میں سنت کا جام بھی ہو، سنت کا طریقہ بھی ہو. اگر خلاف سنت کوئی نیک کام کیا، مثلا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے شروع کر دی. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے بیچاری، وہ سادہ ہیں، نہیں معلوم کیا انہوں نے، تو کرتی تو ہیں عبادت لیکن فجر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فجر کی نماز، فرض نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، پورا پورا طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. سورج پورا طلوع ہونے کے بعد، جس کا وقت تقریباً 12-15 منٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح دو اوقات ایسے مکروہ ہیں، بعض لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے. اب تو اتنی آسانی ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے ذمے یہ مسئلہ معلوم کرنے، جو مسائل معلوم کرنا عبادات کے اور زندگی کے فرض عین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ علماء ہی کا خاصہ ہے، علماء ہی کے ذمے ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں، اور حاصل کیا تو ٹھیک ہے، نہیں حاصل کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عبادات فرض ہیں ان کے علوم حاصل کرنا فرض عین ہے. جس طرح نماز ہے تو نماز ایک فرض عبادت ہے، تو نماز کے موٹے موٹے مسائل کا علم حاصل کر لینا یہ بھی فرض ہے. اسی طرح جو واجبات ہیں نماز کے، اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. یہی کام ہم صبح کی مجلس میں الحمدللہ کر رہے ہیں روزانہ پابندی سے. 10-12-15 منٹ کی یہ مجلس ہوتی ہے، جس میں چند مسائل سنا دیتے ہیں بہشتی زیور سے پڑھ کر، اور تھوڑی سی اگر ضرورت ہوتی ہے تو وضاحت کر دیتے ہیں، اور حدیث پاک بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں، تاکہ مسائل کے ساتھ تھوڑے سے فضائل بھی ہوں، تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو. اور خود حدیث پاک کا سننا، محض سننا ہی ایک عبادت ہے. جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ثواب ہے، کہ پڑھنے والے کو ایک حرف پر 10 نیکی ہے اور سننے والے کو ہر حرف پر 1 نیکی ہے، کیونکہ وہ کچھ مشقت نہیں کر رہا، صرف سن رہا ہے، تو 1 نیکی اس کو بھی مل رہی ہے. اسی طرح حدیث پاک کو سننا بھی ایک عبادت ہے، اور حدیث پاک کے سننے کا ایک نور ہے جو قلب میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ نبوت کو محفوظ کیا گیا ہے. ان الفاظ نبوت میں بھی نور ہوتا ہے، اور وہ کانوں کے ذریعے، کان گویا قیف ہیں، قیف جو فنل کہتے ہیں نا انگریزی میں، فنل، وہ فنل کی شکل ہے، دیکھیے پھیلے ہوا ہے کان، تو فنل چوڑا ہوتا ہے اوپر سے قیف، تو اس میں آسانی سے جو چیز انڈیلو تو وہ پتلے منہ میں چلی جاتی ہے. بوٹل وغیرہ میں ڈالنا ہو، جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو فنل ہوتا ہے، اسے ڈال دیتے ہیں بڑی چیز سے جو پتلی راستے سے چلی جاتی ہے. تو یہ کان مثل قیف کے ہیں، تو اس میں الفاظ نبوت کا نور کانوں سے داخل ہو کر قلب میں اترتا ہے. تو اور علاوہ اس کے الحمدللہ اب اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ترجمہ ہر حدیث کا موجود ہے، اور اس کی تشریح بھی موجود ہے. بڑے بڑے محدثین علماء نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے، کیونکہ حدیث پاک کو از خود سمجھنا تو ناممکن ہے، جب تک کہ بہت ہی کوئی بڑا محقق، مفسر، محدث نہ ہو اور کئی قسم کے علوم پر اس کو زبردست عبور نہ ہو، اور ساتھ میں متقدمین یعنی پہلے کے جو علماء، محدثین اور مفسرین حضرات ہیں، اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جو مطلب اس حدیث پاک کا بیان کیا ہے اس کے خلاف نہ ہو. یہ کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے کسی مسئلے کو اپنے طرف سے کوئی مسئلہ بیان کر دے اور وہ اس کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ خود عالم نہیں ہے، یا مفسر نہیں ہے، یا محدث نہیں ہے، محقق نہیں ہے، تو اگر وہ ٹھیک بات بھی بیان کر دے تو بھی اس کو گناہ ملے گا. ہاں، یاد رکھنا چاہیے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، نیٹ کے اوپر یہ کام بہت ہو رہا ہے کہ اپنی اپنی رائے کا استعمال ہو رہا ہے، اور عجیب عجیب انداز سے کام ہو رہا ہے. اور یہ مسلمان بیچارے سادہ لوح کہیں ان کو یا جاہل کہیں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہالت کی بات ہے، اس کی سن لینا، اور ان کی کسی اپنی خوشی سے جس کی بات پسند آئی اس پہ عمل کر لیا کہ ہمیں تو یہ مولانا صاحب اچھے لگتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے آئیڈیل فلاں مولانا صاحب ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور کوئی فالو ہی نہیں کرتا ہے، جہاں سے جو بات مل گئی وہ انہوں نے اپنی اپنا لی، یہ سب چوچو کا مربع بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو حدیث پاک کی تشریح بھی مستند محدث نے کی ہے، وہ ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس کا یہ مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. تو جو عبادت فرض ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ وغیرہ، تو ان کے مسائل کو معلوم کرنا فرض عین ہے، لیکن ہماری اس طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، جیسے تیسے کر لیا تو اس طرح پھر کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ ہماری کوئی نمازی صحیح نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ہمیں کوئی ایسا مسئلہ معلوم نہیں تھا جس سے ہمارا فرض چھوٹ رہا تھا، تو ہماری نمازی نہیں ہوئی، یا ایسا معلوم ہو کہ بھائی کوئی واجب ہم سے چھوٹ رہا تھا، ہمیں مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، تو وہ ہماری نمازی کوئی صحیح نہ نکلی تو کیا ہوگا بھائی. تو اس لیے علم کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، مسائل کا جاننا. تو مسائل نجات مسائل سے ہوگی، فضائل سے نہیں ہوگی. فضائل تو اس لیے ہیں کہ عمل کا شوق پیدا ہو، لیکن عمل کے اندر اگر مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، طریقہ شریعت کا اور سنت کا نہیں ہوگا، تو عمل قبول ہی نہ ہوگا. تو ایسے فضائل کو کیا کریں گے لے کے جس کا جو عملی قبول نہ ہو، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو لہذا پابندی سے مسائل کو، اگر کوئی اور ذریعہ ہو وہاں سیکھے، کسی استاد سے سیکھے، کسی مدرسے میں سیکھے. لے آج کل جگہ جگہ یہ دراسات کے بھی کورس ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہم نے تو ایک مختصر سا یہ سلسلہ صبح کو شروع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہشتی زیور ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نفس کو پابند بنانا مشقت کا کام ہے. ارے بھائی کون دیکھے، چلو دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو اس طرح معاملہ بیچارہ یہ منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ مقصود تو دنیا میں آ کر خدا تعالیٰ کو پانا تھا، اور یہ بیچارہ فانی چیزوں کے اندر ڈوب گئے اور اسی میں کھپ گیا. آگے کھپنے پہ عجیب بات، کسی بزرگ نے، اس وقت نام تو یاد نہیں آ رہا، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں دین میں کھپا دے، کھپا دے، یعنی بس ہم اسی کے ہو کے رہ جائے، اور ہم جو ہے وہ راستہ الٹ دے رہے ہیں، ہم دنیا میں کھپ رہے ہیں، اسی کے لیے مر رہے ہیں، اسی کے لیے جٹے ہوئے ہیں. نہ مسائل کی خبر ہے، نہ فضائل کی خبر ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام ہے، تو کیسے ہمارا راستہ طے ہوگا؟ تو لہٰذا مسائل کا جاننا، اسی طرح جو سنت عبادت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے، جو موقعہ ہے اس کا موقعہ ہے. نہ علم حاصل کریں گے تو گناہ ہوگا، دو گنا ہوگا. ایک گناہ یہ ہوگا کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا، اور ایک گناہ یہ ہوگا کہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہم کو مسائل کو بھی جاننے کی توفیق دے، جس ذریعے سے بھی ہو لیکن مستند ہو. چاہے خود پڑھے بہشتی زیور روزانہ پابندی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو بھی ملا کر اس میں بیٹھا کر اہتمام کرے، اور نہیں تو اور جہاں کوئی مشکل مسئلہ آئے تو اس کو کسی عالم سے اپنی راہ و رسم رکھے، اس کی کچھ خدمت وغیرہ کیا کرے، اور اس سے درخواست کرے کہ ہم کوئی مسئلہ آئے گا ہم آپ سے پوچھ لیا کریں ٹیلی فون پہ. تو آج کل ٹیلی فون کی بھی آسانی ہے. غرض یہ کہ جیسے جیسے ہمارے جو ہے علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی سہل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے کس قدر کتابیں دسترس میں ہیں، حتیٰ کہ اب نیٹ پہ بھی مستند کتابیں آتی ہیں، لیکن اتنی ہی ہماری غفلت بھی بڑھ گئی ہے. یہ حجت ہے اللہ کے لیے کہ ہم نے تو تمہارے ہاتھ میں دے دیا علم، لیکن تم نے پھر بھی حاصل نہ کیا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس پر توجہ دینا چاہیے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بہشتی زیور ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے. اور فرماتے تھے کہ بہشتی زیور یہ آدھا مفتی ہے، آدھا مفتی. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اہم اہم مسائل کو اس میں جمع فرما دیا ہے. تو بہرحال بات کہاں سے چلتی ہے کہاں چل پہنچ جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ یاد کامل ہونی چاہیے, یاد کامل نہ ہو تو چین کامل نہیں ملے گا. یاد ناقص ہوگی تو چین ناقص ہوگا, یاد کامل ہوگی تو چین کامل ہوگا. اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر چین اور سکون کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا, دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا. کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا, کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا. جیسا کہ سب جانتے ہیں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی مضمون نگاہوں کی حفاظت ہے, اور اس زمانے کا بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے. شکلوں سے جی لگ جاتا ہے, نامحرموں سے جی لگانا یہ عام بیماری ہو گئی ہے اور بہت آسان ہو گئی ہے موبائلوں اور کیبلوں کی وجہ سے. کہیں لیپ ٹاپ ہیں, کہیں موبائل ہیں, کہیں کیبل ہیں, کہیں ٹیبلٹ ہیں, کہیں کچھ ہیں, عجیب عجیب چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کے جو ہے وہ ذریعے بن گئے ہیں اور انسان اس میں مست ہو گیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, کہ جو گناہ گار قوم تھی, گناہ کی عاشق تھی, تو وہ اس گناہ کے نشے میں مست ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, گلی گلی کوچا کوچا چپا چپا گھر گھر کے اندر یہ اس طرح سے ایک مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ بہت ہی کم گھر اس سے محفوظ رہ سکے ہیں یہ موبائلوں سے اور یہ عجیب عجیب چیزوں سے. تو ان میں پڑھ کر نہیں, گلی گلی کوچے کوچے پہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمر کے لڑکے, بڑے لڑکے, اچھے چھوٹے بڑے سب قسم کے لوگ جو ہے وہ بس ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک وہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلوٹوتھ لگی ہوئی ڈیوائس اور وہ موبائل ہاتھ میں ہے. اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور کان میں وہ کچھ لگا ہوا ہے, اور کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں. اب بدگمانی کرنا بھی جائز نہیں, ہمیں کیا معلوم بھائی کہ وہ کوئی ضروری کام کر رہا ہو, کوئی جائز کام کر رہا ہو. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سارے گناہ کے کام ہی کر رہے ہیں, لیکن بھائی بڑی فتنے کی چیز ہے. دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ لوگ رو رہے ہیں, سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ ہائے اب کیا کریں, زندگی کو ضائع ہم نے کر دیا, کریں کیا. تو یہ تو جو غیر کو دل دینا ہے وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی آدمی کے دل میں دنیا کی محبت, مال کمانے کی محبت زیادہ ہے, کسی کے دل میں بنگلوں کی, کسی کی گاڑی, کسی کو شان و شوکت کا شوق ہے, اکڑنے دھکڑنے کا شوق ہے, کسی کو جو ہے یہ ان شکلوں کا شوق ہے, انہی پہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو لیکن فائدہ کیا ہوگا, بات کیا ہے کہ وہ جانے چمن, یعنی جس سے جی لگایا تھا اس کا حسن تھوڑے عرصے کے بعد متغیر ہو گیا. اور صرف یہی نہیں کہ متغیر ہو گیا, بلکہ جو بدنظر آدمی ہے وہ کوئی ایک سے جی نہیں لگاتا, ابھی کبھی اس کے پیچھے لگ گیا, کبھی اس کے پیچھے لگ گیا, آج اس کی جو ہے وہ شکل اس کو پسند آ گئی, کل اس کی شکل پسند آ گئی. لہٰذا یہ بھی ایک آنی جانی چیز بن جاتی ہے کہ وہ اب وہ جس سے پہلے جی لگایا تھا وہ کوئی نیا چہرہ اس کو پسند آ گیا, تو پرانا والا جو ہے وہ کانٹا معلوم ہو رہا ہے, راستے کی رکاوٹ معلوم ہو رہا ہے, اس سے پیچھے چڑھا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں. اس قدر درد ہے حضرت کے ان اشعار کے اندر کہ کیا بتاؤں کہ کس قدر درد سے حضرت نے فرمایا ہے کہ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ ناداں نکلا, کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا. اب وہ پھول کی نہ وہ شادابی رہ گئی, نہ وہ بہار رہ گئی, نہ وہ خوبصورتی رہ گئی, اور نہ ہی جو ہے اس میں وہ نزاکت رہ گئی. ہمارے بھائی صاحب نے وہاں حضرت الطالبین میں کیاری بنائی ہے, پھول وول لگائے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے, صبح کو مجھے وہ پھول وول توڑ کے تازہ تازہ لا دیتے ہیں مجھے, بڑے بھائی ہیں لیکن بہت محبت کرتے ہیں. اب جو وہ لاتے ہیں اس قدر خوشبو سے مہک جاتا ہے, دل دماغ معطر ہو جاتا ہے. لیکن اب شام کو چاہتا ہوں کہ اس کی خوشبو قائم رہے اور پھر اس کو سونگ کے دماغ کو معطر کروں, لیکن وہ خوشبو ہی نہیں. اور پتیاں اس کی جو ہے وہ مرجھائی ہوئی, بالکل براؤن, سفید, بالکل موتیا کا پھول, بالکل سفید, اس قدر دلکش اور اس قدر اس کی بناوٹ حسین ہے کہ دیکھتے رہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی صنعت کو, کہ کیسی اللہ نے اس پھول کو اپنی قدرت سے مٹی میں سے, جس میں نہ خوشبو ہے نہ کوئی ذائقہ ہے نہ نزاکت ہے, اس میں تو پتھر مٹی کنکر ہے اس میں, اور تھوڑے سا پانی دینے سے اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین میں سے ایک چیز کو ٹہنیوں کے ذریعے, تنے کے ذریعے کیا چیز اس میں پہنچا دی ہے, جو اس میں خوشبو پیدا ہو گئی, جو اس میں نزاکت پیدا ہو گئی, جو اس میں رنگ پیدا ہو گئے, جو اس یہ کس نے بنائی ہے, ان کی ٹہنیاں یہ کس نے بنائے ہیں, ہرے ہرے پتے اور ان پتوں میں رگوں کا جال کس نے بچھایا ہے, اور یہ زمین سے پانی کھینچنے کی قوت اللہ نے اس کو کیسے دے دی کہ اتنے اوپر تک پانی بھی پہنچ رہا ہے, اور روشنی اور دھوپ سے اس کو انرجی مل رہی ہے, کلوروفل مل رہا ہے, اور کیا کیا مل رہا ہے. خوشبو کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ آپ پانی کو منہ میں لیں کوئی ذائقہ نہیں, مٹی کو منہ میں لیں تھوسو کریں اور فضا میں تو کچھ بھی کوئی محسوس نہیں ہو رہی خوشبو, کہ کہاں سے اس میں خوشبو ایسی آ گئی. لیکن بہرحال یہ قدرت کا نمونہ ہے, تو عبرت کا بھی نمونہ ہے کہ دیکھو یہ کتنا تر و تازہ پھول ہے, لیکن جی لگانے کے لیے نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کی تر و تازگی ختم ہو گئی. اگر اس کو پودے سے جدا نہ بھی کرو تو زیادہ سے زیادہ دو دن وہ چل جاتا ہے, تین دن پھر وہ مرجھا کے گر جاتا ہے, ہے نا بھائی. تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے سوا اللہ کی ذات کے. تو لہذا دل لگانے کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی کو یاد کرو. تھوڑی زندگی, مختصر زندگی اللہ نے دی ہے, یہ اللہ کو یاد ہی کرنے کے لیے ہے. اور تھوڑا سا پیٹ کا کام کرنا ہے, تھوڑا سا اپنا جد جہد کر کے روٹی کمانی ہے, اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. اگر انسان سمجھے, اور جو بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں تو ان کی یہ چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے, عبادت نہیں رہتی ان کی, کیونکہ طریقہ خلاف سنت, خلاف شریعت, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر کے روزی میں لگے رہتے ہیں. نہ نماز پڑھ رہے ہیں, نہ نماز کی ہوش ہے, نہ کچھ خدا کو یاد کرنا, نہ تلاوت, نہ کسی اللہ والے سے تعلق, نہ کچھ. وہ ان کی ایک زندگی ہے بس. تو صبح و شام, تو حدیث پاک یاد آ گئی ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے اور اس کو مال بھی دیا ہے, تو لہذا وہ اپنے مال کو اللہ کے دیے ہوئے علم دین کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیں گے. اور ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا, اور وہ حسرت کرتا ہے اپنے علم کے مطابق کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق میں اس کو خرچ کرتا. تو فرمایا کہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں, جس کو مال دیا وہ مال خرچ کر رہا ہے, لیکن جس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ ہماری چالاکی ہوشیاری سے ہم نے کما لیا ہی کر لیا, لیکن در حقیقت جو ہے روزی فرمایا کہ فضل سے ملتی ہے, عقل سے نہیں ملتی. ہاں, تو ایسے کئی واقعات ہیں اور مشاہدہ بھی ہے کہ کم پڑھے لکھے, کم قابل لوگ زیادہ کما رہے ہیں بعض جگہ, اور بڑے بڑے قابل بعض جگہ ان سے کم کما رہے ہیں, بلکہ نوکریاں ان لوگوں کی کر رہے ہیں. تو مشاہدہ ہے عام. تو اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی ان کے پاس مال زیادہ ہے تو بڑے ہوشیار ہوں گے, بڑے سمجھدار ہوں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ روزی فضل سے ملتی ہے, عقل سے نہیں ملتی. تو بہرحال یہ دو قسم کے لوگ, یہ حدیث پاک میں فرمائے, اور فرمایا کہ دو قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین نہیں دیا, اس نے علم حاصل نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس کو مال دیا ہے, اور اس مال کو وہ گناہوں میں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو نہ علم میں دین دیا نہ مال دیا, تو وہ حسرت کرتا ہے مال والے کو دیکھ کے کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی ایسے اللہ تلّہ اس کو خرچ کرتا, عیاشیاں کرتا, اور یہ کرتا وہ کرتا. فرمایا کہ گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سا جو ہے وہ شعبہ اچھا ہے ہمارے لیے، کون سی فیلڈ اچھی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور پھر جو خدا تعالیٰ نے مال ہم کو دیا ہو اس میں سے ہم اس کو خرچ کریں. تو بہرحال یہ جو فتنہ ہے نگاہ بازی کا، بد نگاہی کا، بد نظری کا، یہ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں حیرت انگیز. اور آدمی سوچتے ہی کیسے ان کو معلوم ہو گیا، کیسے؟ کیونکہ ہر آدمی عموماً اس کو استعمال کر رہا ہے، تو بچے بہت آرام سے اس کو سیکھ لیتے ہیں. ابھی ہمیں معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے کوڈ کو کھول لیتے ہیں، کیسے یہ سیکھ جاتے ہیں یہ چیزیں، اور پھر وہ کیا کچھ نہیں کر لیتے، کیا کچھ نہیں کر لیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں زہریلی کہ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے دنیا کو اور ہماری آخرت کو بڑی تیزی سے برباد کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی ذریعہ ہو بد نگاہی کا، چاہے وہ موبائل ہو چاہے براہ راست ہو، حضرت کا یہ درد اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور پوری امت مسلمہ میں اتار دے کہ ہم نامحرموں سے بہت بچنے والے ہو جائیں اور نگاہ کی پوری حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اور عیناً بھی قلباً بھی اور قالباً بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے جو اشعار ہیں وہ اللہ والوں اور شیخ کی مداح میں ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی شان بتلائی گئی ہے. ساری دنیا کی خیرت آئی فدا ہونے کو، ساری دنیا کی خیرت آئی فدا ہونے کو، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا. نارے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نارے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اندھیرا لازم ہے، ہر گناہ کے لیے اندھیرا لازم ہے. گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو اندھیرے پر اندھیرا چڑھتا جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اور جو توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے. توبہ کی برکت سے گناہ دھل جاتا ہے اور پھر سے دل نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. نارے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. اللہ والوں کو دیکھ کے دل میں بعض لوگوں کو حقارت ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہیں چٹائی پہ اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کو کیا معلوم زمانہ کہاں جا رہا ہے, یہ پرانی باتیں کرتے ہیں, اس زمانے کے مطابق نہیں ہے, اس زمانے میں کہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو بعد میں مدت کے پتہ چلتا ہے کہ شیخ کی نصیحت پر عمل کرنا کس قدر قیمتی تھا. بعض لوگوں کو دنیا میں ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم نے سخت غلطی کی اپنے شیخ کی ناقدری کر کے, اور بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتا, مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا ہی لیکن فائدہ پھر کچھ نہیں ہوگا. تو چاہیے یہ کہ ابھی کسی شیخ کامل کو ڈھونڈے, کسی اللہ والے کو ڈھونڈے, اور اس سے جو ہے اپنی اصلاح نفس کا تعلق مضبوط کرے, اور اس کی نصیحتوں پر پورا پورا عمل کرے, اور اس کو اپنے احوال کی اطلاع بھی کرے, اور درخواست تجویز بھی کرے, اور جو تجویز وہ دے اس پر عمل کرے, اور اس پر اپنی عقل نہ لڑائے, یہ نہ کہے کہ ان کو کیا معلوم. میرے دوستو عزیزو سننے والوں, میں کیا عرض کروں کہ دنیا میں کوئی راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا سوا ایک راستے کے. تو اگر کوئی اللہ والا آپ کو راستہ بتائے گا تو وہی ایک راستہ ہوگا کامیابی کا, کوئی دوسرا راستہ ذرا بھی ہٹ کے کوئی انسان اختیار کرے گا تو وہ چاہے زمانہ کیسا بھی بدل جائے, کتنا بھی آگے پہنچ جائے, 2000 سال بعد بھی اگر, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ دنیا کب تک قائم رہے گی, قیامت کب آئے گی, تو لیکن حالات تو اور آثار تو ایسے ہیں جیسے اب قیامت آئی اور جب قیامت آئی. اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے حال پر, یہ حالات جو ہے جس طرف کو جا رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ قیامت آنن فانن آنے والی ہے. 1400-1500 برس پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بس قیامت اب آنے ہی والی ہے, تو اب تو ہم اور 1500 برس آگے آ چکے ہیں, تو اب تو یقیناً ہی جو ہے ہم بہت ہی قریب ہو چکے ہیں, لیکن جو ہے حالات جو ہے جس طرح جا رہے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن راستہ جو ہے وہ ایک ہی رہے گا, چاہے 2000 برس اور جی لیں, چاہے 10000 برس اور جی لیں, چاہے چاند سے آگے بھی پہنچ جائیں, چاہے کتنی بھی ترقی ہو جائے, کس قدر بھی جو ہے زمانہ بدل جائے, لیکن راستہ اللہ کی طرف جانے کا ایک ہی ہوگا. تو جو سچا اور مخلص اللہ والا ہوگا تو وہ تو وہی راستہ بتائے گا بھائی کہ راستہ ہے یہی کامیابی کا, منزل مراد پہ اگر پہنچنا ہے تو بھائی یہی ایک راستہ ہے. تو آپ ہینکی پینکی تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح ہمیں کوئی لپ ہول مل جائے یہ شریعت سے نکلنے کا, اپنی خواہش پہ چلنے کا, یا آسانی کا, یا آزادی کا, تو یہ لپ ہول کہیں ہے نہیں میرے دوستوں. حدیث پاک میں ہے, ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک راستہ ہے اس میں آدمی جا رہا ہے, اور دائیں طرف بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, بائیں طرف بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, تو جو شخص ان پردوں میں جھانکتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. سارے مصیبتوں اور آفتوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں, تو چاہیے یہ ہے کہ سیدھے سیدھے راستہ چلتے رہو, ادھر ادھر جھانکو مت, ایک ہی راستہ ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا. ہمارے ایک انجینئر دوست ہیں, ہم نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا, بہت خوش ہوئے کہ یہ جو ڈی پروٹیکٹر ہوتا ہے, ڈی پروٹیکٹر, اس میں دیکھیے کہ 0 سے لے کے اور جو ہے وہ 90 ڈگری 90 سے 180 ڈگری تک ڈگری دی ہوئی ہوتی ہے. اب ان سے ہم نے کہا کہ بھائی اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں 45 ڈگری پہ اینگل پہ ایک بلڈنگ بنا دو, تو آپ بنائیں گے؟ آپ منع کر دیں گے کہ پوسیبل نہیں ہے. اگر وہ کہے گا اچھا 45 پہ نہیں بن سکتا, 50 پہ بنا دو, آپ کہیں گے ممکن نہیں ہے. پھر کہیں گے کہ اچھا 55-60 پہ بنا دو, تو کہیں گے نہیں ممکن نہیں ہے. تو بھائی کیا ہے, آپ کوئی بات ہی نہیں مانتے, یہ بھی نہیں کرو, نہ 45 پہ راضی نہ 50 پہ راضی. اب مولوی صاحب کے پاس جا کے مسئلے میں الجھتے ہیں کہ آپ ہر بات کو منع کر دیتے ہیں, کیا بات ہے, دین میں تو اتنی سختی نہیں, ہر بات میں آپ منع کرو, یہ بھی نہیں کرو, یہ کیا بات ہے. وہاں الجھ جاتے ہیں اور یہاں جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی 45 پہ تو واقعی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی, نہ 65 پہ بن سکتی, اچھا بھائی آپ 80 ڈگری پہ بنا دیں, چلیں ہم کمپرومائز. نہیں بھائی 80 ڈگری پہ بھی نہیں بن سکتی. ارے کیا آپ دقیانوس سی آدمی ہیں, کیسے آپ انجینئر ہیں 80 ڈگری پہ بھی نہیں بنا رہے ہیں, کہاں سے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن آپ تو تیار ہی نہیں ہوتے. مولانا صاحب آپ بڑے سخت آدمی ہیں, اور انجینئر کو کوئی کہے گا کہ آپ بڑے سخت آدمی ہیں, آپ اتنی ہم نے آپ کو آپشن دیا, آپشن 45 نہیں تو 50, 50 نہیں تو 60, 60 نہیں تو 70, 70 نہیں تو 80, اتنی آپشن ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا چلیں اب آپ جو ہے وہ ایک ایک ڈگری پہ آپ بڑھاتے جا رہے ہیں, 81 نہیں بھائی, 82 نہیں بھائی, ارے ہم تو اب اتنے آگے بڑھ گئے آپ کچھ تو ہلیں اپنی بھائی, نہیں ممکن ہی نہیں ہے. ارے بھائی اچھا 89 پہ بنا دیں, کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں بنا سکتے. بن جائے خود سے تو وہ ایک الگ بات ہے, ہماری غلطی سے اور ہماری لاپرواہی سے 89 پہ بن گئی بلڈنگ وہ تو ایک بات دوسری ہے, لیکن ہم بنائیں گے نہیں, اپروو نہیں کرتے. ہم تو بھائی 90 ہی پہ بنا سکتے ہیں بلڈنگ, بتائیے یہی بات ہے نا. تو اب ایک اللہ والا ہے وہ آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اچھا یوں کر لیں, وہ کہے نہیں بھائی یوں نہ کریں, وہ کہہ رہے بھائی اچھا یوں کر لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یوں کر لیتے ہیں, وہ کہ نہیں بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے, بھائی اچھا چلو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ کر لیں, نہیں بھائی یہ بھی, ارے مولانا صاحب آپ تو بڑے سخت آدمی ہیں, آپ نہ یہ کرنے دے رہے ہیں نہ وہ کر دے رہے ہیں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. تو بھائی دین میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے, اگر تم دین کی بلڈنگ کو 89 پہ بھی تعمیر کرو گے تو ڈھہ جائے گی بلڈنگ, تم ناکام ہو جاؤ گے. اس لیے راستہ اللہ کا ایک ہی ہے, دو راستے ہیں نہیں. تو اس لیے شیخ تو راستہ وہی بتاتا ہے جو واحد ہے اور کامیابی کا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہمارے بنانے والے کی طرف سے. تو وہ کیوں آپ کو دوسرا راستہ بتائے گا؟ وہ تو یہی بتائے گا کہ بھائی آپ لاکھ ترقی کر لیں, لاکھ ہوائی جہازوں میں گھومیں پھریں, راکٹ میں گھومیں پھریں, جو جی چاہے کریں, لیکن خدا تعالیٰ کو پانا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ زمانے کے آدمی نہیں ہیں, پرانے آدمی ہیں, تقیان حسین کو کیا معلوم کیا حالات جا رہے ہیں یہ ہوئے. تو خدا کو اگر پانا ہے تو پھر وہ شیخ ہی کی تجویز پہ چلنا پڑے گا اور اپنی رائے کو فنا کرنا پڑے گا, تب اللہ ملے گا.
بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت, خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا.
ایک اور حدیث پاک یاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ دنیا کمانے کے لیے نکلتا ہے اور خوب دنیا کما لیتا ہے لیکن دین کمانے جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے, تو یہ شخص سمجھ لو کہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اس پہ نہیں ہے. ہاں بڑی عجیب بات فرمائی, بڑی عبرت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کو دیکھو کہ وہ دین جہاں دنیا میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہی سونا, ادھر ہاتھ ڈالا اس کاروبار میں ہاتھ ڈالا سونا ہی سونا, ادھر ہاتھ ڈالا سونا ہی سونا, اور لیکن دین حاصل کرنے جاتا ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے, اس کو دین حاصل ہوتا نہیں, واپس آ جاتا ہے مردہ دلی سے واپس آ جاتا ہے. تو یہ شخص, اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کا سایہ نہیں ہے, رحمت کا سایہ نہیں. اور جس شخص کو تم دیکھو کہ بھائی جہاں ہاتھ ڈالتا ہے بیچارہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے, ادھر نقصان ہو گیا, ادھر کوئی چوری ہو گئی, ادھر فلاں ہو گیا, ادھر دھماکہ ہو گیا, لیکن جب دین حاصل کرنے جاتا ہے تو بڑا آگے بڑھ جاتا ہے, کھٹاکھٹ ترقی کرتا ہے دین میں, تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی فضل و رحمت کا سایہ ہے. ہاں تو یہ دوسروں کے پاس مال و دولت دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اس پر, جیسے وہ بلڈنگوں پہ لکھ دیتے ہیں ہادا من فضل ربی, کہ اتنی بڑا بنگلہ بنایا اور شان و شوکت اور ڈبل گلیزنگ اور یہ اور وہ, لاکھوں روپیہ فرنٹ ایلیویشن پہ خرچ کر دیا, وہی بڑی شان و بڑا اللہ نے بڑا دیا ہے ان کو, اللہ نے بڑا دیا ہے. ہاں تو اللہ تو دیتا ہے, قارون کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا, تو یہ مال و دولت کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ہاں ہمارے حضرت کا شعر ہے نا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. مومن کی تو بات ہی کیا ہے, اللہ والوں کی تو بات ہی کیا ہے, بظاہر وہ ٹوٹے پھوٹے شکستہ ہیں اور وہ بات نہیں ہے, ان کی شان و شوکت وہ گارڈ آف آنر نہیں ہے, وہ گاڑیاں بنگلے نہیں ہیں, وہ آسائشیں ان کو میسر نہیں ہیں, چٹائی بھی بیٹھے ہیں بیچارے اور بازوں کے کپڑے بھی پٹے پرانے ہیں نہیں ہے, تو مگر اندر جو ان کی دولت چھپی ہوئی ہے, واہ 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 کیا دولت ہے. ایک شخص ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت دیکھا کہ شہر کے قلعے کی طرف, شہر کی پہلے سرحدیں ہوتی تھیں باؤنڈری قلعے کی شکل میں سرحد, تو وہ دیکھا کہ وہ بند ہے سارے دروازے, کہا کہ کیا بات ہے, پوچھا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کا ایک باز شاہی جو ہے, شہباز جو ہوتا ہے باز, وہ اڑ گیا ہے شاہ کے محل میں سے، اس لیے شاہ نے دروازے بند کروا دیے. تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ بادشاہ اور ایسا یعنی بے وقوف کہ بھلا یہ باز تو ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہے، تو زمین کے دروازے بند کرنے سے وہ کیسے اللہ میاں آپ نے، ہم تو دیکھے آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ پر ہم جان فدا کرتے ہیں، اور ہمارے کپڑے دیکھیے پھٹے پرانے، چپل بھی ہماری پھٹی ہوئی ہے اور گھسٹ رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آسمان سے آواز آئی تو کہو تو تمہیں یہ جو تعلق ہمارا ہے یہ لے کر بادشاہت دے دیں. فوراً سجدے میں گر گئے، رونے لگے، کانپنے لگے کہ یا اللہ ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی ہم یہ دولت جو آپ سے تعلق اور قرب کی ہے اس کو، یہ بادشاہت کیا ایسی لاکھوں بادشاہت پہ بھی ہم قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہے تعلق مالا کی دولت. بیچارے جو بیٹھے ان کو بیچارہ سمجھ رہے ہیں، اصل تو چارے والے ہی وہی ہیں، خدا کو ساتھ لیے ہوئے ہیں جس سے سارے فیصلے بدلتے ہیں، جہاں سے وہ ذات کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں نا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ پرانے لوگ ہیں، تو اس یہ ٹھیک ہے ان کے پاس جاتے ہیں تھوڑی سکون ملتا ہے، آ جائیں گے جا کے آ جائیں گے، مگر اپنی حالت کو بدلنے کا ان کو خیال نہیں ہوتا. تو یہ بات حضرت فرما رہے ہیں بڑے درد سے کہ بڑی مدت کے بعد شناخت ہے کہ ہمارا شیخ کیا تھا، اب ہم کیا کہیں اپنے منہ سے، ہم تو ابھی بھی کچھ نہیں ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی زندگی اللہ نے موقع دیا اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، لیکن جو قدر کرنی چاہیے تھی، جو پانا چاہیے تھا، ہم تو اس میں بالکل ہی فیل ہو گئے. بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہماری ناقدری کو، اور ہمیں اب اپنے موجودہ شیخ کی اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرما دے.
بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا.
جو صحیح تعلق کر لے کسی اللہ والے سے تو اس کے دل سے تمام غیر نکل جاتے ہیں اور حامل درد محبت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب خاص اس کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کے سامنے ساری کائنات کی دولتیں، ساری کائنات کی سونا چاندی کی کانیں اور یہ سورج چاند ستارے سب کل عدم ہو جاتے ہیں، پھیکے مٹی معلوم ہونے لگتے ہیں.
زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا، ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا.
اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک قطرہ بھی مل جائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثنوی کے درس کے دوران، مثنوی مولانا روم کے درس کے دوران، کہ یا اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی ہمیں عطا فرما دیجئے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا دل میں کہ یا اللہ حاجی صاحب ایک قطرہ کیوں مانگ رہے ہیں، سمندر کیوں نہیں مانگ رہے؟ تو خود ہی حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس کو ایک قطرہ نصیب ہو گیا تو وہ سمندر سے کم نہیں ہے. جب قطرہ جو ہے وہ تم اس کو قطرے کو کیا سمجھتے ہو؟
ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا.
آخری شعر ہے،
خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر، خار سمجھا
تھا جسے اہل جہان اختر دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. دعا کر لیجئے بھائی جو کچھ بیان ہو گیا اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اللہ جو خطا اور کوتاہی اور گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اپنے نفس کی کامل اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اس کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی مشقت کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کے لیے مشقت کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ راستہ آسان فرما دے. اے اللہ ہم بہت نالائق کمزور ہیں. اے اللہ ہم اپنی کوتاہی کا غفلت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر اے مالک آپ بہت کریم ہیں. اے اللہ آپ اپنا خاص کرم فرما دیجئے، ہم کو معافی فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے نفوس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ دونوں جہان میں راحت اور چین و سکون عطا فرما. دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما. دونوں جہان کی خوشیاں والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اپنی رضا کامل نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل والے اعمال نصیب فرما. اللہ والوں کی محبت، صحابہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما، اور ان کا اعمال کی محبت بھی نصیب فرما جس سے آپ کا قرب خاص ہم کو مل جائے. اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیں. اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی مقاصد حسنہ ہوں، اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں اس کو بامراد فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اس مہلک بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما، اس مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اور حضرت کے پورے خاندان والوں کو، گھر والوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام احباب و قدام کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہم کو ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرے حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اور اللہ شرف خدمت دین، شرف قبولیت کے ساتھ، بہت بہت زیادہ شرف خدمت کے ساتھ اللہ ہمارے حضرت کو قبول فرما. اور اللہ میرے دونوں پہلے کے مرشدین، مرشد اول اور مرشد ثانی دونوں کو اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، جزائے جزیل عطا فرما، اور درجات قرب بے انتہا ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزائداً متبارکاً عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.